الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے, نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا, اور البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے, اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا. بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی, اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی, اور پایا تجھ کو مفلس پھر بے پرواہ کر دیا. سو جو یتیم ہو اس کو مت دبا, اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑک, اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر. بزرگان محترم, قرآن پاک کی یہ مشہور سورت ہے, مکی ہے, کل 11 آیتیں ہیں, ترتیب کے اعتبار سے 93-90 پر 3 اس کا نمبر ہے. اس سورت میں اللہ تعالی نے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. یہاں سے قرآن پاک کی چھوٹی سورتیں شروع ہوتی ہیں, اور شروع قرآن پاک میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے, تو ان آخری سورتوں میں جس ذات پر قرآن اترا ہے, جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے, ان کی عظمتوں کا اور فضیلتوں کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, والضحى واللیل اذا سجا, قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب چھا جائے. ضحا کا وقت جب سورج طلوع ہو کر کافی بلند ہو جائے, خوب روشنی پھیل جائے, اس وقت کو کہتے ہیں والضحا. قسم ہے دن کی روشنی کی اور دھوپ کے وقت کی, اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے, جب اندھیرا ہو جائے, تاریکی پوری طرح سے چھا جائے. واللیل اذا سجا، تاریکی پوری طرح سے جب چھا جاتی ہے تو وہاں دو باتیں ہیں، ایک تو شروع رات میں ہلکی تاریکی ہوتی ہے اور تاریکی بڑھتے بڑھتے رات کے شروع حصے ہی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب جتنی تاریکی ہونی ہے ہو جاتی ہے، اس کے بعد تاریکی بڑھتی نہیں، وہی تاریکی آخر تک رہتی ہے. واللیل اذا سجا، تو ایک معنی تو وہ ہے جب تاریکی پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، اب ایک دن کی روشنی ہے وہاں تاریکی نہیں اور ایک رات کی تاریکی یہاں روشنی نہیں. اور واللیل اذا سجا کا ایک مطلب ہے قسم ہے رات کی جب قرار پکڑے. قرار پکڑنا یعنی جب ہر چیز اس کی جگہ پہنچ جائے، جاندار سو جائیں اور دوسری چیزیں خاموش ہو جائیں، سب اپنی اپنی جگہ پکڑ لیں، کوئی شور و غل نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو اور انسان حیوانات سو جائیں، تو اس وقت ہر چیز قرار پکڑتی ہے، اطمینان حاصل کر لیتی ہے. تو یہ دو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. آگے فرما رہے ہیں ما ودعاک ربک وما قلا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے پروردگار نے چھوڑا نہیں ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے. یہاں جو چھوڑنے کا ذکر ہے، دراصل یہ مشرکوں کا طعنہ ہے. کافروں نے آپ کو طعنہ دیا تھا اور یہ طعنہ اس وقت ہوا جب چند دنوں کے لیے وحی بند ہو گئی، وحی نازل نہیں ہوئی. تو اب طعنہ دینے والوں نے طعنہ دیا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا ہے اور آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. وحی کا سلسلہ کم از کم تین مرتبہ بند ہوا ہے، یعنی کچھ دنوں تک. دیر تک کے لیے پہلی مرتبہ جب غار حرا کے پاس وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وحی نازل نہیں ہوئی. وہ زمانہ تقریباً 2.5 سال کا ہے اور بعض بڑے علماء کہتے ہیں 6 مہینے کا ہے. تو 6 مہینے کا وقت بھی بہت طویل وقت ہے کہ اس وقت کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. تو مشرکین نے طعنہ دیا تھا کہ اب آپ کو آپ کے پروردگار نے چھوڑ دیا ہے، اب وحی نازل نہیں ہوگی. تو 2.5 سال یا 6 مہینے کے بعد پھر اللہ نے وحی نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیتیں اتری اور آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. ایک موقع تو یہ تھا کہ جب کچھ دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے وحی نازل نہیں ہوئی. دوسرا موقع وہ تھا جب یہودیوں نے آپ سے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا. اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو پھر چند دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی. اب یہودیوں نے طعنہ دیا کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے. تو ایک موقع یہ بھی تھا. پھر چند دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی اور جواب دیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے وہ میرے پروردگار کا حکم ہے، اس کا امر ہے، اس کی حقیقت کو پروردگار ہی جانتے ہیں۔ تو یہ دوسرا موقع تھا۔ ایک اور موقع تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو تین راتیں آپ بیماری کی وجہ سے تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوئے، دو تین راتیں آپ تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکے، کچھ بیماری تھی۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تانا دیا کہ محمد کو محمد کا شیطان نعوذ باللہ چھوڑ چکا ہے۔ تو یہ تانا اس بدبخت عورت نے دیا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، ما ودعاک ربک وما قلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے پروردگار نے چھوڑا نہیں ہے، وما قلا اور ناراض ہوا ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو یہ سب باتیں یہاں جمع ہوں تو ہو سکتی ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک ہی مراد لی جائے، تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ما ودعاک ربک وما قلا، آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولا، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، آخرت یعنی دنیا میں بھی آپ پر اللہ نے بہت سی نعمتیں نازل کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور تمام انبیاء کرام کا امام بنایا، ساری امت آپ کے حق میں ہمیشہ دعا کرتی ہے، اور اتنا اونچا مقام آپ کا کیا کہ اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ آپ کی فضیلتیں ہیں، آپ کا مقام ہے، لیکن یہ تو دنیاوی ہے، آخرت اس کا تو سوال ہی کیا ہے، اس کی نعمتیں دنیا کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں۔ وہاں جو آپ کو انعامات دیے جائیں گے وہ انعامات دنیا کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوں گے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولا، البتہ تحقیق آخرت آپ کے لیے اولا سے کہیں بہتر ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بدر جہاں زیادہ ملیں گی، بہت زیادہ انعامات سے آپ نوازے جائیں گے، مقام محمود آپ کو عطا ہوگا، وسیلہ آپ کو عطا ہوگا، فضیلہ آپ کو عطا ہوگا۔ غالباً وسیلہ کے بارے میں روایت ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو وسیلہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کا وہ آخری اور اونچا درجہ ہے، اس سے آگے کوئی اور درجہ نہیں، اور وہ درجہ امید ہے اللہ تعالی مجھے عطا کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ تو اس طرح کے انعامات اور شفاعت کبریٰ آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک ساری امتوں کے لیے جو میدان حشر میں جمع کر دی جائیں گی، یہ مسئلہ ہوگا کہ جنت یا جہنم کا فیصلہ جو ہو لیکن حساب و کتاب تو شروع ہو۔ یہاں جو گھٹن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے میدان حشر میں، محشر میں، یہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے،
اس لیے آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر ہر نبی کے پاس جائیں گے تاکہ وہ سفارش کرے، لیکن سبھی انبیاء معذرت کر لیں گے، آخر میں آپ علیہ الصلات والسلام تیار ہوں گے سفارش کے لیے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ بھی آپ کے لیے خاص ہے۔ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا اور جنت کا دروازہ کھولا جانا سب سے پہلے آپ کے لیے ہے، تو ایسی سینکڑوں نعمتیں ہیں۔ وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اس لیے چھوڑنے کا یا ناراض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ترجمہ یہاں اور بھی کیا گیا ہے، اور بعد کی حالت آپ کے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے، پچھلی حالت، بعد والی حالت آپ کے لیے پہلی والی حالت سے بہتر ہے، یعنی جب آپ نبی بنائے گئے کیسے حالات ہوئے، اور مکہ المکرمہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کتنی تکلیفیں اور ایذائیں دی گئیں، تو بڑے صبر آزما حالات سے گزر کر پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا، خوب نوازا، دنیاوی اعتبار سے بھی نوازا اور دین کے اعتبار سے بھی آپ کا مقام دنیا میں بھی بلند ہوتا رہا۔ تو چھوڑنے کا یہ سوال بہت غلط ہے کہ جوں جوں ایام گزرتے جا رہے ہیں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، پچھلی حالت کے مقابلے میں، یعنی پہلی حالت کے مقابلے میں بعد میں آنے والی حالت بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جو کہا جا رہا ہے آپ کے پروردگار نے چھوڑ دیا، یہ بالکل صراحتاً غلط ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہی نہیں کہ آپ کو نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اور ہم آپ کو دیں گے، ان قریب ہم آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فترضى ولسوف يعطيك ربك، اور ان قریب یعنی آخرت میں، جنت میں آپ کو آپ کا پروردگار اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی بات ہے، یعنی جب اللہ نے یہ بات میرے حق میں نازل کر دی ہے، تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو۔ ولا رضا و امتی و واحد فی امتی فی النار کما قال، ایک امتی بھی جہنم میں ہو تو میں راضی نہیں ہوں گا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم، میری امت میں سے جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے ہی، فمن تبعنی فإنه منی، یعنی میرے ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا، اس کا انجام بہتر ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے پروردگار آپ غفور الرحیم ہیں، میری نافرمانی کے باوجود آپ بخش دے سکتے ہیں۔ یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے اللہ، اگر آپ ان کو عذاب دے رہے ہیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے، اگر آپ مغفرت کر دیں گے ان کی تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ یہ انبیاء کرام اپنی امتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے تذکروں کو اپنی امت کے بارے میں پیش کر کے رونے لگے اور کہنے لگے، یا ربی امتی امتی، تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے، اور حدیث میں ہے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ پروردگار خوب جانتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں، پھر بھی اللہ معلوم کر رہے ہیں، ایسا اہمیت کی وجہ سے ہوتا ہے، مقام اور مرتبہ کی بلندی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے میری امت یاد آ گئی، میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات لے کر اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور غم زدہ نہیں کریں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے. تو یہ پیغام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. تو یہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار اس قدر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دنیا آخرت میں دینا تو واضح ہوا، دنیا میں بھی ہم یوں دیں گے کہ بس آپ کی امت کا ڈنکا بجے گا اور آپ کا دین پھیلے گا، پھلے گا، پھولے گا، مقام بلند نصیب ہوگا، اور اس طرح کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب مراد ہیں. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جتنا پھیلا ہے اتنا اور کوئی نہیں پھیلا، اور کسی مخصوص زمانے کے لیے، کسی مخصوص طبقے کے لیے آپ نبی نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت، بلکہ جنات کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، بلکہ انبیاء کے لیے بھی آپ ہی نبی تھے، جملہ انبیاء کے لیے بھی آپ ہی نبی تھے. جیسے ہر نبی کی امت اپنے نبی پر ایمان لاتی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء خود اپنے اوپر ایمان لائیں گے کہ مجھے اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. پھر اپنے اوپر ایمان لاتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے. یہ قرآن پاک میں بھی مضمون آیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تو پھر وہ جو ام جمیل نے بات کہی کہ آپ کو آپ کے پروردگار نے، یا نعوذ باللہ، آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہو گیا ہے، وہ بات غلط ہے، ہم آپ کو اس قدر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجید کا آگے انعامات کا ذکر ہے، تین انعامات اللہ تبارک و تعالی یہاں ظاہری طور پر بیان کر رہے ہیں. الم یجید کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو آپ کے پروردگار نے یتیم نہیں پایا، سو اس نے آپ کو ٹھکانا دیا، جگہ دی. یتیم نہیں پایا کہ آپ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اسی وقت یعنی حمل کے زمانے ہی میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، پھر دو یا چھ سال کی مدت میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آٹھ سال کی مدت میں دادا کا انتقال ہو گیا، پھر چچا کے ہاتھ پرورش آپ کی ہوئی اور چچا نے پرورش کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا لحاظ اتنا کیا کہ چچا کیا پرورش کرتے، آپ ان کے بچوں میں سے دو ایک بچے کو خود لے لیے تاکہ آپ ان کی کفالت کریں. لیکن چچا کا سہارا بہت مضبوط سہارا تھا. ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پچاس سال تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط سہارا بنے رہے. تو اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا، الم یجد کا یتیما فآوا، ٹھکانا دیا، اور یہ بھی دیا کہ جب آپ نبی بنا دیے گئے، آپ کو آپ کے شہر والوں نے نکال دیا تو مدینہ والوں نے جگہ دی، پناہ دی، اور ایسی پناہ دی اور اتنی زیادہ، اتنی شاندار خدمت اور مدد کی کہ اس کی نظیر دوسری جگہ نہیں ملتی ہے. اور جگہوں میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا, کیا آپ کو آپ کے پروردگار نے یتیم نہیں پایا, بے شک آپ یتیم تھے, فآوا سو اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا, جگہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور آپ کو آپ کے پروردگار نے ضال پایا سو اس نے راستہ بتایا. ضال, ضال کا معنی یہاں گمراہ, وہ اصطلاحی گمراہی نہیں ہے, یہاں گمراہ کا معنی ہے آپ کو آپ کے پروردگار نے شریعت سے ناواقف پایا, پھر آپ پر شریعت اتاری اور علوم سکھائے اور آپ کو شریعت سے باخبر کیا, اور شریعت کے نازل ہونے سے پہلے آپ جو ناواقف تھے یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ عیب نہیں ہے, بلکہ جب شریعت نازل ہوگی جب ہی عالم ہوں گے اور مسائل اور دلائل سے فضائل سے واقفیت ہوگی, تو ہم نے آپ کو ناواقف پایا سو ہم نے آپ کو ہدایت دی, یعنی شریعت آپ جانتے نہیں تھے, ہم نے آپ پر شریعت اتاری اور اس قدر علوم اتارے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں یتیمے کے نا کردہ قرآن درست, کتب خانہ چند ملت بشست. جو یتیم بچہ, جو یتیم بچہ کسی استاذ کے پاس الف با تک نہیں سیکھا, اب اس کے علوم پر ہزاروں کتب خانے کھلے ہوئے ہیں, اس کے علوم پر یہ علوم اللہ نے دیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. آپ جانتے نہیں تھے, آپ جانتے نہیں تھے کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور جانتے کیسے جب اللہ نے اس وقت تک اتارا نہیں. تو اللہ وضاحت سے کہہ رہے ہیں آپ جانتے نہیں تھے کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے, ولیکن جعلناہ, ہاں ہم نے آپ پر نور اتارا, قرآن اتارا, جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں. تو اتارے جانے کے بعد آپ جان لیے کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے, اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا. یہی بات کہہ رہے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور ہم نے آپ کو ناواقف پایا شریعت سے, پھر ہم نے ہدایت دی اور شریعت نازل کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور آپ کے پروردگار نے آپ کو نادار پایا سو اس نے مالدار بنا دیا. عَائِلًا فَأَغْنَى, آپ کو نادار اور مفلس پایا, تھے تو آپ بہت اونچے خاندان کے کہ سارے عرب کے جتنے قبیلے ان میں سب سے افضل قریش اور قریش میں سب سے افضل بنو ہاشم, تھے تو آپ بنو ہاشم کے لیکن آپ مالدار نہیں تھے, آپ مفلس تھے, عائل تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غنی کر دیا اور بے پرواہ کر دیا. کیسے کہ جب آپ بڑے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر آپ نے شرکت کے ساتھ تجارت کی پارٹنرشپ میں, کہ مال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا, محنت آپ کی, اس طریقے سے آپ نے تجارت کی, بڑا نفع ہوا اور نفع میں آپ کو حصہ بہت ملا تھا, یوں اللہ نے مالدار بنایا. پھر جب آپ 25 سال کے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہوا, حضرت خدیجہ نے سارا مال آپ کے قدموں پہ ڈال دیا, یہ سارا مال آپ کے لیے ہے, آپ اس سارے مال کے مالک ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کیا ہم نے آپ کو مفلس نہیں پایا سو ہم نے آپ کو غنی کر دیا, یعنی نادار پایا تھا اور مالدار بنا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھولتے چلے گئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیبر جب فتح ہوا اس کے بعد اپنی بیویوں کے لیے ایک ایک سال تک کا نفقہ دے دیتے تھے. اپنی بیویوں کے لیے ایک ایک سال کا نفقہ. یہ اور بات ہے کہ جیسے نبی تھے امہات المومنین بھی ویسے ہی پاکیزہ تھی کہ عموماً وہ سب صدقہ کر دیا کرتی تھی، اپنے پاس نہیں رکھتی تھی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. یہ تین ظاہری نعمتیں ذکر کی، پھر یہاں کہہ رہے ہیں جو ذات آپ کو بچپن سے نہیں بھولی ہے کیا وہ ذات اب آپ کو چھوڑ دے گی اور آپ سے ناراض ہو جائے گی؟ کیسی غلط بات ہے جو کہی جا رہی ہے. اب تین حکم اللہ دے رہے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس آپ کسی یتیم پر غصہ نہ کیجئے، کسی یتیم کو نہ ٹالیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو نہ ٹالیے، خود آپ یتیم رہ چکے ہیں، آپ کو اپنا یتیمی زمانہ یاد رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت فرمائی اور ان کی کفالت کی اتنی فضیلتیں سنائی ہیں جو شمار سے باہر ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یوں ہوں گے جیسے دو انگلیوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، میرے اور اس کے مقام میں بس اتنا سا فاصلہ ہوگا، وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں ہوگا، آخرت میں میرے قریب قریب رہے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ بہترین گھر مسلمانوں کے گھروں میں وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو. فرمایا کہ بدترین گھر مسلمانوں کے گھروں میں اور گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو. ایسی بہت سی فضیلتیں آپ نے سنائی. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، کوئی علاج بتائیے. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، دل کی سختی دور ہوگی. تو یہ اہم فضیلتیں باتیں ہیں. تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو رہا یتیم سو آپ اس کو نہ ٹالیے، نہ ٹالیے، جو ہے زیادہ دیجئے، کم ہے کم دیجئے، لیکن نہیں ٹالنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگتا ہو سائل ہو اس کو مت جھڑکیے، اس کو مت بھگا دیجئے، اس پر غصہ نہ کیجئے، جھڑکنا نہیں چاہیے. سائل کا ایک مطلب تو واضح ہے، جو مانگتا ہو، مانگنے والا جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ دے ہی دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. زیادہ ہے محتاج ہے اور اللہ نے وسعت دی ہے، زیادہ دیا جائے، اور کم ہے تو کم دیا جائے، اور اگر بالکل نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لی جائے، نرمی کے ساتھ معذرت کر لی جائے. لیکن اس کو جھڑکنا، اس کو بھگا دینا یہ درست نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے مالوں میں حق ہے، مانگنے والے کا بھی اور جو مانگتا نہیں اس کا بھی، دونوں کے حقوق ہیں. اس لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو نہ جھڑکیے، کچھ ہو تو دیجئے، نہیں ہے تو معذرت کر لیجئے، نرمی کے ساتھ اس پر غصہ کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ایک اور معنی بھی ہے، اگر کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، سائل کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، مسئلہ معلوم کر رہا ہے یا کوئی اور نامعلوم بات کو معلوم کر رہا ہے، معلوم ہے تو اس کو بتا دیا جائے، نہیں معلوم ہے تو معذرت کر لی جائے. لیکن اس کو جھڑکنا، اس کو بھگا دینا، ناراض ہونا، پوچھنے والے کا جواب نہ دینا یہ اسلامی آداب میں سے نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مانگنے والا ایسا ہے یا سوال کرنے والا ایسا ہے جو خامخواہ ہی آ کر مصیبت بن جائے اور سر پر بوجھ بن جائے اور باوجود نرمی کے وہ بات نہ مانے, تو حد اعتدال میں رہ کر اس کو باہر کیا جا سکتا ہے, اس پر غصے کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن وہاں بھی حد اعتدال میں. آگے فرمایا اور تیسرا حکم, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور بہرحال اپنے پروردگار کی نعمت کو آپ بیان کیجئے, اپنے پروردگار کی نعمت اور احسان کو ظاہر کیجئے جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, اس نعمت کا اظہار کیجئے. تیسرا حکم ہے, نعمت اگر مالی ہے, نعمت اگر مالی ہے تو اس مال میں مال جو حق رکھتے ہیں ان کو ان کا حق دیجئے. رشتہ دار ہیں, اپنے اہل و عیال ہیں تو ان کے اعتبار سے, رشتہ دار ہیں ان کے اعتبار سے زکات ایک حق ہے, صدقہ فطر ایک حق ہے, قربانی ایک حق ہے. ایسے جو حقوق ہیں اگر مالی نعمت ہے تو اس میں سے عطا کیجئے, اور اگر بدنی نعمت اللہ نے صحت مند بنایا ہے, بدن کو تندرست کیا ہے, تو اس نعمت کا اظہار یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے بغیر بدن کو اللہ کے دین میں اور عبادت میں استعمال کیا جائے. بدن کو اللہ کے دین میں اور اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں استعمال کیا جائے جو احکام ہیں بدن سے وعدہ کیے جائیں. اور اگر نعمت علم و معرفت ہے تو اس کو اپنے پاس تک نہ رکھ لیں بلکہ اس کو پھیلائیں. علم ہے, معرفت ہے, اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے, اسے اپنے پاس تک محدود کر لینا ٹھیک نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے اسے ظاہر کیجئے. حدیث علماء لکھتے ہیں, مفسرین, یہ لفظ حدیث بھی غالباً اسی سے نکلا ہے. جتنی ہزاروں حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں وہ بھی پروردگار کی نعمت کا اظہار ہے. پروردگار نے جو آپ کو نعمتوں سے نوازا, علوم اور معرفت کے خزانے جو آپ پر اتارے, آپ نے ان کو اپنے سینے میں نہیں رکھا, ان کو اس قدر بیان کیا, اس قدر بیان کیا کہ ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہو گئی اور پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, مفسرین لکھتے ہیں وَالضُّحَى سے آخر تک یہ جو سورتیں ہیں ان سورتوں کے شروع میں یا آخر میں تکبیر کہنا سنت ہے. تکبیر کہنا سنت ہے اور تکبیر یوں ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ نماز کی حالت میں نہیں ہے. جب ہم نماز سے باہر ان سورتوں کو پڑھیں گے تو دو اختیار ہے, چاہے سورت کے شروع میں چاہے سورت کے آخر میں, ہر سورت میں یہ تکبیر کہہ لی جائے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ بھی کہہ لیں.